بات کی وہ میراث اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی اور اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ ادا فرمایا. اس پر ہم شکر گزار ہیں اور جتنا بھی شکر کریں تھوڑا ہے. بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. دنیا کی مادی چیزیں جو زندگی میں ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور وہ مادی فنون جو ہر چند سالوں کے بعد اپنا وجود کھو دیتے ہیں, اس کے ملنے پر لوگ فخر کرتے ہیں, اس کی خوشی کا جشن مناتے ہیں, اس کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں, سر اونچا کر کے پھرتے ہیں. جتنے فن ہے دنیا کے ہر چند سالوں میں وہ بدل جاتے ہیں, اس کی تعلیم کے اسباب اور اس میں عزت آ جاتی ہے. 50 سال پہلے جو لوگ پڑھے لکھے تھے تو وہ اس وقت کا لیول اور معیار کچھ اور تھا. آج وہ تعلیم جو ہے وہ پڑھا ہوا ان پڑھ کہلاتا ہے. 50 سال پہلے کے بہت سارے فن ایسے ہیں جس میں اب نئی چیزیں آ گئی تو وہ اس وقت وہ آدمی صاحب فن نہیں. اب دیکھو تو بہت سارے ایسے فن والے ہیں جو بیکار ہو گئے. کمپیوٹر آیا بہت سارے فن والے بیکار ہو گئے. ایسے آگے کچھ آئے گا تو کمپیوٹر والے بھی بیکار ہو جائیں گے. یہ بدلتے بدلتے ہیں. ضرورت زمانہ ہے, وہ اس کی ضرورت ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن اس کے حصول پر کامیابی ہے یہی بات نہیں. اور ہمیشہ آدمی کامیاب رہے گا اس کے ساتھ, یہ بات یقین نہیں. ضرورت زندگی ہے, یہ اس کا اتنا ہی درجہ ہے جتنی ضرورت کا. اور ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت. ساری چیزوں کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے. جب تک آدمی زندہ ہے یہ چیزوں سے استفادہ کرے گا, اور جتنی ضرورت ہے اتنا استفادہ کرے گا اس سے. لیکن یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں. اس کے بغیر آج بھی شاید دنیا کا جتنا آباد حصہ ہے, ڈیولپ دنیا جو ہے, اس سے کہیں گنا زیادہ دنیا وہ ہے جو ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی آج کی اس صدی میں. اور کروڑوں لوگ ہیں جو جنگلوں میں, دیہاتوں میں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ان چیزوں کے بغیر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. پورا بر اعظم افریقہ کے اکثر علاقے ہیں جو ان چیزوں کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی ضرورت اس کے بغیر پوری ہو جاتی آج بھی. یہ ضروریات ہیں ساری. اس لائن کے جتنے علوم, ہنر, فن, وہ سب کا تعلق اسی سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو علم لے کر آئے ہیں وہ مقصد کا علم, جو انسانیت کی زندگی کا مقصد ہے, توحید کا علم ہے جو ہر انسان کا بنیادی مقصد ہے, دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے کہ آدمی اللہ کو پہچانے. ایسے عبادت کا علم ہے, یہ مقصد زندگی ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے. ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے, اور عبادت کے طریقے بتائے, نماز, روزہ, زکات, حج, تمام عبادتیں. ایسے انسانی زندگی کو منظم رکھنے کے لیے, مرتب رکھنے کے لیے آپس میں معاشرتی حیات ہیں, ایک دوسروں کے حقوق بیچ میں رکھ لیے تاکہ زندگی آسان ہو جائے, لڑائی جھگڑے بچ جائے. ہر انسان کا احترام باقی رہے اور معاشرہ پاک صاف رہے. اس لائن کا علم دیا ہے جو مقاصد میں سے جو بنیادی مقصد ہے کہ اس پر انسانوں کو زندگی گزارنا ہی ہے. معاملات کا علم دیا کہ لین دین کیسے ہو تاکہ معاملات پاک رہے. جیسے نجاستیں کپڑوں کو پانی کو ناپاک کرتی ہیں, ایسے کچھ نجاستیں ہیں جو معاشرت اور معاملات کو ناپاک کر دیتی. اس لائن کی بھی نجاست ہے جس سے معاشرہ ناپاک ہو جاتا اور معاملات ناپاک ہو جاتے, بے فاسد ہو جاتی. معاملہ ایسے ہوا ہے کہ بے فاسد اپنی در نزا ہے, اس وقت بگڑا کوئی نہیں ہے, اس وقت کوئی معاملہ نہیں بگڑے, لیکن کل کو جھگڑا ہو جائے گا. تو یہ اصل انسانوں کا اور جو ہر قریب سے غریب آدمی کا ہے, ہر فرد کے لیے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتارا اور وہ میراث کے طور پر ہمیں عطا فرمایا, اس پر جتنا شکر کرے تھوڑا ہے. قابل فخر ہے مقام, قابل شکر ہے. فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس پر خوش ہوا جائے اور مزید اس کے اشتغال کو آدمی سعادت سمجھ رہا ہوں, چاہے اس کے عوض میں ظاہری مادی دنیا نہیں مل رہی, کیونکہ عوض نہیں ہو سکتا. اس کا جیسے ایمان قبول کیا ہم نے, ایمان کے بدلے میں کچھ نہیں لیا, اس کا کوئی عوض ہی نہیں, اس کا کوئی عوض نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں مل جائے تو وہ پوری دنیا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. ایسے اس علم کا عوض کچھ نہیں ہو سکتا دنیا میں, تو چاہے وہ ملے نہ ملے, دنیا ملے یا نہ ملے, یہی بڑا سرمایہ ہے. صرف پہلے قرآن میں کبھی حیثیت نہ لکھیں جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور پھر وہ دوسری کسی نعمت کو اس سے زیادہ بہتر سمجھے تو قرآن کی ناقدری. یہی اتنی بڑی نعمت ہے قرآن, یہ خود اتنی بڑی نعمت ہے, دنیا میں اس سے بڑی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. دین ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. یہی سب سے بڑی چیز ہے اور پوری دنیا بھی اگر دی جا رہے تو بدلا نہیں ہو سکتی. کسی آدمی کے پاس تو قیمتی چیز ہے اور اس کو اس سے 10-20 گنا بڑی چیز کو دے کر اس کو لیا جاتا, بولے وہ اس کی بدلا نہیں ہو سکتا. ہماری جی اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ قیمتی ہے. ایسے یہ علم قیمتی ہے, زندگیوں کو صحیح رخ پر لانے کا علم ہے, اس میں اللہ کی پہچان ہے, اپنے حقوق کی اس میں معرفت ہے, اپنے بھی حق کی معرفت ہے کہ کیا حق ہے آدمی کا, اپنا ذات آدمی اپنا بھی حق جانے, اللہ کا بھی حق پہچانے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق پہچانے, اور پھر عام لوگوں کا حق ہے, اس کا یہ علم ہے. اور اس وقت تو سبھی مانتے ہیں, اس وقت جو ہے دنیا میں جو دنیاوی لائن کے ہنر اور فن ہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کرتے اپنے اتپن سے, کیونکہ وہ مادی چیز ہے تو اس کا بدلہ ہو سکتا ہے. وہ چیز مادی ہے, اور اس کا دنیا میں کوئی چیز بدل نہیں ہے, اس کا بدلہ اللہ دے گا. رہا مسئلہ دنیا کی حاجات و ضروریات کا, اس کو پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, وہ سب سے کیا ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی روٹی اللہ کے ذمہ نہ ہو. سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور وہی پہنچا رہا ہے, سب کو روزی دے رہا ہے, انسانوں کو, جناتوں کو, جانوروں کو, چوپایوں کو, چرندوں کو, پرندوں کو. اور پورا نظام ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اور قرآن کی آیات میں جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے اور ان کے رزق کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کوئی جاندار اپنا رزق اپنی پشت پر اٹھائے نہیں پھرتا, اللہ اسے روزی دیتا ہے. اور جس روزی کا تم کو وعدہ کیا ہے وہ آسمانوں میں ہے, اس سماعی رزق کو ہمارے دعا جو اللہ کے خزانوں میں, اس کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے, اور اسی لیے ہر چیز کی وافر مقدار ہے, جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے دنیا میں, جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے, ہوا کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہوا دنیا میں, آکسیجن ہے, پانی کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں گنا زیادہ پانی, جتنے غلے کی ضرورت ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اگتا ہے. وہ تو نظام بخیلوں کے ہاتھ میں ہے, ظالموں کے ہاتھ میں نظام ظالموں کے پاس ہے, اور پھر اگر ظالم نہیں تو بخیل کے پاس ہے. باقی اوپر سے تو وافر مقدار میں آ رہا ہے, اناج کے گوڈاؤن کے گوڈاؤن بھرے ہوئے ہیں, سب جگہ پر ذخیرہ کیا ہوا ہے. ایسے جتنی معدنیات ہیں زمین سے, لوہا, تانبا, پیتل, پیٹرول نکلا ہے, جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں گنا جائے. وہ تو قوم کا ڈرا رہے ہیں کہ اگلے 25 سال میں یہ ہو جائے گا, آبادی بڑھ جائے گی تو کیا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. باقی آبادی تو دن بدن بڑھی رہی ہے دنیا کی, اور جتنی بڑھتی جا رہی اتنے اسباب مہیا ہوتے جا رہے ہیں, جتنی بڑھتی جا رہی. آج سے آپ 30-35 سال پیچھے بھی چلے جاؤ تو ہمارے علاقوں میں لوگ ایک وقت کھانا کھا لیتے, کھانا ایک وقت کھاتے تھے, سادہ کھانا کھاتے تھے. جتنی آبادی بڑھ رہی ہے اتنے اسباب اللہ بڑھا رہا ہے اور اسی میں سے دے رہا ہے. لیکن جب نظر اس سے ہٹتی ہے تو کوئی بندے جو ہیں اسباب میں الجھ جاتے ہیں, جو تعاون کے لیے پیدا ہوئے ہیں انسانوں, بات جو ہے وہ تو انسانوں کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے. لیکن جب نظر اللہ سے اس کے خزانوں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اسی میں الجھا ہو جاتا ہے, اور ایسی تدبیریں ہوتی ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں, اس کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتی ہیں. اور اگر صحیح علم پر زندگیاں گزرتی ہیں تو پھر اللہ کی منشا کو سامنے رکھا جاتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مرضی اور منشا بتائی کہ وہ کیا چاہتا ہے, تو پھر زندگیاں سازگار ہو گئی. اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قصص بیان فرمائے, جو کس حاکم حالات میں تھے, پھر ان پر آسمان سے علم اتارا گیا, نبی کے ذریعے سے پہنچایا گیا, اور پھر نبی علیہ السلام کی پیروی کے بعد کیا حالات ملا, ان کی گمراہی ہدایت سے بدل گئی, ان کی جہالت علم سے بدل گئی, اور ان کے معاشرے میں جو فساد تھا وہ صلاح سے بدل گیا, کفر ختم ہوا, شرک ختم ہوا, جو بڑی بیماریاں ہیں. اور پھر اس کے بعد کی جو امراض ہیں وہ سارے ختم ہوئے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے, جو اصل مقصد ہے کہ دنیا میں انسان رہے, اللہ کے بندے بن کر رہے اور آپس کے بھائی بن کے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی تعلیم دی, کون عباد اللہ اخوانا, کہ تم اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن جاؤ. یہ مقصد ہے زندگی کہ جو معاملہ اور جو رشتہ اللہ کے ساتھ بندوں کا ہے تو اس میں بندگی ظاہر ہے, بندے بن کر رہے. کسی کو بڑا بننے کا اللہ نے اختیار دیا نہیں دنیا میں, وہی ایک ذات ہے سب سے بڑی, وہی ایک ذات ہے جو سب سے بڑی ہے. और बाकी सबसे कहा कि सब बंदे बनकर रहे, और बंदा होना ही इंसान का शरफ है कि बड़ा शरफ है कि कोई बड़ा बंदा है। हुजूर अलैहिस्सलाम इमाम अल-अंबिया वल-मुरसलीन हैं, खातिम उन-नबीयीन हैं, और आपके साथ जो अल्लाह का वो एजाजी मामला हुआ कि आपको मेराज करवाई और रूबरू हुए आप अल्लाह ताला से, उस किस्से का तज़किरा हुआ तो आपको आपकी शान को बंदे की हैसियत से वाज़ह किया कि आप बंदे हैं। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, इंसान के लिए यही सबसे बड़ा मकाम है कि बंदा हो सकता, बंदा होने का मकाम है सबसे बड़ा कि कोई किसी हाथ में कहे सच्चा बंदा है, अच्छा बंदा, उर्दू का बंदा नहीं। अब उर्दू में तो आम बंदा के बोलते हैं भाई, चंदा बंदा चाहिए, चंदा नहीं हो पठान लोग कहते हैं कि कोई भी आदमी को बंदा कहते हैं, तो अब देखिए जो तर्जे में बंदा आएगा वो बंदा है। ये सबसे बड़ा मुकाम है बंदा है, नमाज और अमाल के हिसाब से भी, लोगों के साथ बरतने के हिसाब से भी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली नमूना इबादत में भी और अखलाक आदात में भी जिनकी तालीम दी गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिबा किया जाए और सहाबा ने यही किया कि बड़े बड़े जाहिरी एतबार से देखे तो जब अल्लाह ताला ने उन पर वसत की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चंदी सालों में उनके हाथ में हुकूमत भी आई, तो उन्होंने उस हुकूमत में दुनिया के बादशाहों की तरह अपना निजाम नहीं बनाया, जैसे दुनिया में हुकूमतों का मरवजा निजाम उस जमाने का था, तो उस तर्ज पर उन्होंने हुकूमत कायम नहीं की। खिलाफत आला मिनहाज नबुव्वा, मानने का खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा, और नबुव्वत की जिंदगी बंदगी वाली है, आप बंदे तो खिलाफत भी यानी हुकूमत है वो, लेकिन हुकूमत अगर बोलेंगे तो फिर वही हुकूमत है सामने है सर, इसमें जुल्म है जबर है और आयुष है, बड़ा बनने के जज्बे हैं, और यहाँ खिलाफत है तो खिलाफत में क्या है, खिलाफत में तो आजीजी है, इंकिसारी है, अपने रियाया की खिदमत है, लोगों के साथ उसमें सुलूक है, अल्लाह की फरमाबरदारी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी है, खिलाफत भी इसी तरह। तो जो इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम से खुलफाए राशिदीन ने दिया और जो इल्म हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सहाबा इकराम ने लिया है वही इल्म हमारे पास, नुकूश के एतबार से तो वही है पूरा, हमारा अकीदा है कि कुरान वही है, उसमें तहरीफ नहीं हुई बिल्कुल और न हो सकती है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस के बारे में हमारा अकीदा है कि सही हदीस जो है वो उलमा ने, सहाबा ने, ताबईन ने और उनके बाद ज़माने के नेक लोगों ने उसकी हिफाजत की है, उसके अल्फाज की भी, उसके मानी की भी हिफाजत हुई है, बहुत सारे हदीस के सूरत से वाजह है उसे मानी की जरूरत पड़ी, अल्फाज और मानी के साथ महफूज हुई हो, और उसी तरह है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी लफ्ज़ पर जबर है तो जबर के साथ है और किसी के नीचे जेर है तो जेर के साथ, उसी तरह महफूज है। उस इल्म से वो जिंदगी मसरूब है जो जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुलफाए राशिदीन की, हजरत सहाबा इकराम की, ताबईन की और उनके बाद हर जमाने में ऐसे अल्लाह के बंदे रहे जो उनकी जिंदगी की नकल उतारते हुआ है। जब उनकी जिंदगी के अहवाल देखते हैं तो उनके पास चाहे दुनिया में कोई मनसब आया, खर्चा आया, तो खुशी आई, माल आया, दौलत आई, दुनिया आई, हुकूमत आई, तो वो बदले नहीं, वो बदले थे, वो इसी तरह रहे, बंदे बन के रहे, और उन्होंने अपनी जिंदगी को उसी मकसद में लगाया जिस मकसद के खातिर जिंदगी दी गई थी। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, جسے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, محدثین ہیں, فقہا ہیں, مفسرین ہیں, بڑے بڑے دعات ہیں, ان کے حالات ہم پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ وہ اچھی نماز پڑھنے والے ہیں, لمبی نمازیں پڑھنے والے ہیں, راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے دھونے والے ہیں, اور جن میں اپنے علم سے, اپنی جان سے, اپنے مال سے مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہیں, جو اسی میں لگے ہوئے وہ دنیا کی عیش و عشرت سے دور ہے. خود حضور علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے, عیش و عشرت سے دور ہے. بقدر کفاف کھایا, ضرورت کے بقدر پہنا, موقع پر سواری ضرورت تھی تو استعمال کی, کبھی خچر پر بیٹھے, کبھی گدھے پر بیٹھے, تو کبھی گھوڑے پر سواری کر لی. اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں بنایا کہ میں نبی ہوں, خاتم النبیین ہوں, تو سب سے اعلیٰ افضل ہی گھوڑا میرا ہوگا ہر وقت. موقع آیا کبھی تو خچر پر بیٹھ گئے, پیدل بھی چل لیے, پیدل چل لیے, اور کبھی نوبہ بہ نوبہ سواری پر بیٹھنے کی موقع آیا تو اس طرح بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور کوئی صحابی اوپر ہیں, اور کبھی آپ اوپر ہیں وہ نیچے ہیں. بلکہ وہ مشہور واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر میں, جب اس طرح نوبہ بہ نوبہ کا مسئلہ ہوا تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرمایا, رسول اللہ آپ اوپر بیٹھے رہے اور میں ہی نکیل پکڑ لوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا تم اس وجہ سے مجھے اوپر بٹھا رہے ہو کہ تم مضبوط ہو اور میں کمزور ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے, میں تو تم سے زیادہ طاقتور ہوں. بھائی کمزور آدمی, بیمار آدمی کی خدمت کی جاتی ہے, یہی ہوتا ہے خدمت, بیمار کی ہوتی ہے, معذور کی ہوتی ہے. آپ, میں تو تم سے زیادہ طاقتور ہوں, اور دوسرا کہ تم اس وجہ سے کر رہے ہو کہ تم کو ثواب کی ضرورت ہے تو مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے. کون فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے, اور آپ نے ان کو اوپر بٹھا دیا. تو کبھی موقع آئے تو پیدل چل لیے, کبھی موقع آیا تو خچر پہ سوار ہو گئے, کبھی موقع آئے تو عمدہ گھوڑے پر سواری کر لی. لیکن عمدہ گھوڑے پر سواری کر لینے کے بعد اب اپنا وہ اسٹیٹس نہیں بنایا کہ اب ہم نیچے نہیں آ سکتے ہیں, ہم تو بڑی سواری کے سوار ہیں. ایک مرتبہ عمدہ کپڑا آپ نے پہن لیا لیکن وہ معیار نہیں بنایا, وہ ہمارا کپڑا ایسا ہی ہوگا. کبھی وہ بھی پہن لیا, اور کبھی وہ حالت ہوئی کہ آپ کے جسم یا گھر پر پورا کپڑا نہیں, اسے دیکھ لوں گی. کئی واقعات ایسے آتے ہیں کہ آپ کے جسم یا گھر پر صرف ایک لوں گی. تو جو طرز معاشرت ہے آپ کی, حیات جو آپ کی ہے, وہ بندگی والی ہے. بندگی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں, سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں. روزے بھی آپ کثرت سے رکھتے تھے سال بھر بھی, اور پھر رمضان آتا تھا تو شعبان میں عائشہ فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے تھے. حالانکہ آپ کے پاس مدینہ منورہ میں چند متعدد ازواج تھی, اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوڑھے نہیں ہوئے, وفات ہی 62-63 میں تو ہو گئے, 63 سال. اور نمازیں آپ کی جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں, یہ لمبی لمبی نمازیں, افضیت ہے یہ. اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی نے کہا کہ پیروں پر ورم آ رہا تھا, تو آپ کا جو جملہ افلا اکون افضل شکورا, وہاں بھی لفظ آپ جا رہا ہے کہ میں شکر گزار بندہ نہ ہوں. تو بندہ ہونا ہی ایک بڑی شان ہے, بندہ ہونا ہی شان ہے. اور جو بھی آپ کا وارث ہے, آپ کے علم کا, آپ کے دین کا, تو اس کے لیے یہی بڑی چیز ہے کہ بندہ ہے. باقی زمانے کے لیول القاب بدلتے رہتے ہیں. ایک زمانے میں ملا ہونا بہت بڑی بات ہے, हमारे यहाँ हिन्दुस्तान में सबसे बड़े आलिम को मुल्ला कहते थे। मुल्ला जीवन है, वो दौर था कि मौलवी और उसके बाद ऊपर सबसे बड़ा इलम हो जिसके पास वो होता था। और अब नई इस्तिला में डॉक्टर होना वो हो गया, डॉक्टरेट का होता है, पीएचडी है, ये डॉक्टरेट हो सकता है। तो आदमी उस लकब को बड़ा लकब समझता है। ये चीजें अदलती बदलती, लेकिन जो असल चीज है वो है कि बन जाए। कौन वही बात हुआ, और हमारे पास वही लम है, बंदे बनने का इलम। और दूसरी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, इख्वान है, कौन वही बात हुआ, इख्वान आपस के भाई है। सहाबा की मुआशरत में ये चीज है कि वो भाइयों की तरह है, आपस में भाइयों की तरह, एक दूसरों के सहरसा थे। रोहमा अबैन की तरफ बयान हुई, रोहमा अबैन, एक दूसरों पर बड़े रहमदिल हैं। अल्लाह के दुश्मनों पर सख्त है, अशिष्टा आल दुश्मनों के साथ सख्त है, और वो सख्ती भी उनकी जो है शरीयत सुन्नत की रोशनी में होती थी। उसके भी किस्से हैं कि जितना शरीयत सुन्नत में सख्ती है वो होती थी, वरना उनके साथ भी अखलाक के बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। लेकिन जहां मौका है फिर सख्ती का, तो वो अशिद्दा है, और आपस के मामलात की बात है तो रोहमा है, एक दूसरों पर बड़े रहमदिल है, दिल निकाल के रख देते हैं, प्यासे जान दे देते हैं, प्यासे जान दे देते, और आपस के ताउन के हजारों किस्से मिले, एक दूसरों को खिलाने के, पिलाने के, एक दूसरों की इज्जत आबरू की हिफाजत करने के, जान माल की हिफाजत के। तो वही वो सिफत है कि आपस में भाइयों की तरह, महाजिर भाई, अंसारी भाई, महाजिर अंसार, इसका तस्करा कलावे पाक में भी हुआ, महाजिरीन और अंसार, इन अल्फाज के साथ दुआ भी होता कि महाजिर भाई, अंसारी भाई, बाहर से आए, हिजरत करके आए, महाजिर भाई, मदीना के थे वो अंसारी भाई हो गए। हालांकि हिजरत से पहले काफी तकसीम थी अंदर, औस और खजरज और फिर छोटे कबाइलों के अंदर आपसी तकसीम, लेकिन उस सब खत्म होकर अब महाजिर अंसार, अल्लाह के दीन की निस्बत पर जान और माल लेकर हिजरत करने वाले और हिजरत करने वालों की मदद करने वाले महाजिर हैं, अंसार हैं, और आपस में रोहमा हैं, रहमदिल है दूसरों के साथ, और साफ दिल है, जो उनकी सिफत बयान हुई। इब्न मसूद ने फरमाया, बाद वालों को नसीहत की है, बाद में आने वालों को इब्न मसूद ने नसीहत की है, मन कान मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन क़द्मात फ़इन्न अल्हय्या ला तुग़मन अलैहिल फ़ित्रा उलाइका अस्हाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफ़ज़ल हाज़िहिल उम्मा अबर्रहुम क़ुलूबन। पहली सिफत ये बयान की, अगर रहो उनको लोबन, इनके दिल साफ है, कुफ्र से, शिर्क से, निफाक से, हसद से, कीने से, बहुत अदावत से, रुपये जाह और माल से, अगर रहो उनको लोबन के दिल साफ, सारी जरूरतों से, दिल को गंदा करने वाली चीजें हैं, दीन को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, आखिरत को बर्बाद करने वाली ये सारी चीजें, ये उनकी पहली सिफत बयान की। तो उनके कुलूब साफ, इंसानी बिरादरी थी, वो भी इंसानी बिरादरी थी, कोई गर्म था, कोई नरम था, वो तो है, ये सिफतें हैं इंसान की, कोई गर्म होता है, कोई नरम होता है, कोई तेज होता है, कोई ठंडा होता है, और आपस में रहते हैं तो कभी किसी से कोई चीज पेश आ जाती है, वो उनके दरमियान भी है। फिर पढ़ेंगे साहबा की इस किस्म के वाकयात मिलेंगे, बुलंद आवाज से बात कर दी किसी, किसी को किसी से शिकायत पैदा हो गई, ऐसा हुआ, मदीने में भी रहे, बाहर भी सफर किए उन्होंने काफी, جوان کی شادیاں ہوئی معاشرت وجود میں آئی کسی کی بیٹی کی کوئی داماد بنا کوئی بہو بن کر آئی تو اکثر بنا ایسا آپس میں تو وہ معاشرتی چیز ہے لیکن یہ ان تین چیزوں میں جو ہے ان کے دل صاف ہونے کی وجہ سے ان کے تلقے بھی ہوئی تلق بھی ہو رہی ہے لیکن جھگڑے اور نزاع نہیں ہے اس کے پیچھے ان کے دل صاف ہے دل صاف ستھرے حقوق جانتے ہیں کہ کتنا حق ہے کتنا حق ہے کس کا اور وہی علم ہے ہمارے پاس اتنے دل صاف رہے اور اتنے مسعود شہادت دے رہے ہیں بڑے آدمی ہیں اتنے مسعود ہمارا فقہ پورا ان کی طرف جاتا ہے کیونکہ ہم کی ابر رحم کرو بن دل صاف ہے وعمقهم علما یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان ہے کہ وہ ان کا علم گہرا ہے علم گہرا اور تیسری چیز بیان کی اقلهم تکلفا کہ زندگیوں میں تکلف نہیں جو اندر ہے وہ باہر ہے جو اندر ہے وہ باہر کوئی تکلف نہیں کوئی تسنن نہیں ہے کوئی بناوٹ نہیں کسی نے پوچھا ویسا بھی کیا ہے بولے مجھے پتا نہیں ہے اپنے عباس سے پوچھ لو کوئی تکلف نہیں ہے مسئلہ پوچھا مجھے معلوم نہیں اپنے عباس سے پوچھ لو کوئی تکلف نہیں کوئی بناوٹ نہیں ہے جو ہے وہ بات ہے میں نہیں پتا پریشان گھٹ جائے گی سر پریشان گھٹنے میں بندے ہیں بندے کو سب سے بڑے بندے کو یہ کہا جا رہا ہے ماں ہوتی تم من العلم الا قلیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا پھر ہمارے پاس کیا ہے وہ قلیل کا کون سا حصہ ہے پھر اس میں تکلف نہیں کوئی تسنن نہیں شان گھٹتی نہیں ہے شان گھٹتی بلکہ تکلف سے شان گھٹ جاتی جو آدمی تکلفات کرتا ہے تو شان دھیرے دھیرے گھٹ جاتی بلکہ ایسا تو ایک آدمی بندگی کے اعلیٰ معیار پر ہے یہ بڑی شان ہے بندگی کے اعلیٰ معیار پر عبادت میں سب سے آگے عبادت میں اور صحابہ کی سیرت دیکھتے ہیں تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف عبادتوں کے جو فضائل سنے تو ہر ہر عبادت میں ہر آدمی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے جتنی عبادت کی اور نیکی کے کام ہیں ہر لائن کی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے فرائض کے بعد نوافل نماز میں بھی اور روزوں میں بھی صدقہ خیرات میں بھی اور دیگر کاموں میں بھی جو نفل ہیں فرض کے بعد تو اس میں ہر آدمی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے راتوں کی عبادت کا عمومی ماحول تھا وہاں ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے مدینے میں عشاء کے بعد مسجد میں نوافل پڑھتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو سو جاتے تھے بھائی تھک جاتے تھے سو جاتے تھے علم کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنا جو امی قوم تھی ان پڑھ تھے بالکل ان پڑھ لوگ اور قرآن کے اور حدیث کے علم کے سیکھنے سکھانے کا ماحول حالانکہ اس وقت جو جہالت و جاہلیت تھے وہ جزیرۃ العرب میں تھی جزیرۃ العرب سے باہر کی جو دنیا تھی روم اور فارس دنیاوی اور مادی حساب سے بہت ترقی یافتہ علاقے دو سپر پاور دونوں سپر پاور جو فقر تنگی اور وہ جو حالات تھے وہ جزیرے میں تھے اور باقی دنیا جو تھی وہ بڑی طاقتور فوجی اعتبار سے تہذیب اور تمدن اور ان کا اپنا لیکن انہوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ وہ مشہور قصہ ہے عمر کے زمانے میں جب فتح ہو کر ان کے غنائم آئے تو ان غنیمتوں کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے کہ وہ اس کے اوپر نظر اتفاق کرنے والا نہیں بلکہ اس کو ایک قسم کی حقارت کے ساتھ دیکھ رہے کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے نا وہ مقصود نہیں ہے مقصود جو ہے وہ دین ہے اس کا علم ہے تو وہ ان اس علم کے اور علم پر عمل کے راستے میں ہر آدمی تنافس میں تھا, نماز پڑھنے میں, روزے رکھنے میں, ذکر و اذکار میں, صدقہ و خیرات میں اور راہ خدا میں بڑی بڑی قربانیاں دینے میں تنافسی شکل تھی. وہاں اوس اور حضرت کے درمیان, مہاجرین اور انصار کے درمیان, چھوٹوں اور بڑوں کے درمیان, مردوں اور عورتوں کے درمیان, بچوں میں آپس میں تنافسی شکلیں تھیں ان چیزوں میں, نماز پڑھنے میں, روزے رکھنے میں, مال خرچ کرنے میں, کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھیں, تنافس کے طور پر, حسد کے طور پر نہیں, حسد کے طور پر بلکہ تنافسی شکل اختیار کرتے ہو. حضرت عمر چاہ رہے ہیں ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں, بہت چاہ رہے ہیں کہ ہم حضرت سے آگے جائیں, ایک بچہ چاہ رہا ہے کہ میں ان سے طاقت ہو, میں آگے جاؤں. عورتوں کا وقت آ رہا ہے آپ کے پاس, یا رسول اللہ یہ مرد جو ہے نماز روزوں میں صدقہ خیرات میں ساتھ میں ہم بھی کرتے وہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں راہ خدا میں تو وہ درجے بڑے درجے لے جائیں گے, ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ پہلی مرتبہ میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھر رہ کر ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرو اور ان کا سامان تیار کر دیا کرو, خدا ان کے برابر تمہیں بھیج دے گا. پھر کچھ وقت گزرا کہ انہوں نے پھر اپنے طرف سے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ایک مرد بہت آگے چلے جائیں. تو حضور علیہ السلام السلام نے پوچھا تم جا کر کیا کرو گی جہاد میں؟ تو کہنے لگی کہ ہم زخمیوں کی دوا دارو کر سکتے ہیں, نرسنگ کا کام کر سکتے ہیں, نرسنگ کا کام ہوتا کہ وہ کام ہم کر سکتے ہیں, ہم پانی بھر کے لا سکتے, خدمت کر سکتے ہیں اور دیگر خدمت کے کام انہوں نے بتائے. تو پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو. ساتوں میں کام کرو, ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تم کو یہ جلد ملتا رہے. وہ مالداروں کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل بتایا, کہ ہم پیچھے نہ رہے. وہ مالدار یہ نہیں کہ ہم بہت خرچہ کرتے ہیں, ہم چندہ دیتے ہیں تو مدرسے چلتے ہیں, ان کو یہ نہیں ہوا. ان کو یہ ہوا کہ یہ لوگ اجر میں آگے چلے جائیں گے, تو انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا جو غریبوں کو بتایا حضور نے. یہ تنافس ہے, عمل کے لیے تنافس ہے. پھر وہ غریب لوگ آئے آپ کے پاس, یا رسول اللہ, تو انہوں نے بھی شروع کر دیا, وہ میں کیا کروں, وہ تو اللہ کی نعمت ہے ان کے پاس مال. جن کے مکانات مسجد سے دور تھے انہوں نے قریب کرنے کی پیشکش کی, کیا رسول اللہ ہم قریب آ جا رہے ہیں. بولے نہیں تم وہی رہو, جتنے قدم تمہارے مسجد کی طرف چلتے وہ لکھے جا رہے ہیں. تو قریب والوں کو پتا چلا, انہوں نے جشن نہیں منایا کہ بھائی چلو ہمارے گھر قریب ہے بہت, وہ تنافسی شکل کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا شروع کیے, بس دور تو رہنے جائیں گے نہیں, تو یہاں سے ہم مسجد جا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے قدم چلیں گے تاکہ ہمارے بھی نشانہ سے قدم بڑھ جائے. یہ تنافس اور آخرت اور منزل کی طرف توجہ ہے, ہمارا ہدف وہ ہے, منزل کی طرف توجہ ہے کہ ہمارا ہدف یہ ہے. اور اس کے لیے ہمیں اعمال کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے. ایماندار, غریب, پڑھے لکھے, ان پڑھ, فرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, سبھی اسی فکر میں, اور اسٹیٹس کے اعتبار سے دیکھیں گے ہم تو سب نیچے جانے کی فکر میں, کہ بھائی ہمارا کوئی ہم تو بندے ہیں, ہم تو بندے خلفاء راشدین کی حیات پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ کیسی بندگی کی انہوں نے اتنے بڑے مقام پر ہو کر, ابو بکر رضی اللہ عنہ پیارے داعش کے کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا, تواضع ہے یہ. داعش پہ پرندہ ہوتا جس سے کچھ حساب کتاب ہی نہ ہوتا, اتنی بڑی ذمہ داری آئی اپنے ذمے میں اور اتنی امانت داری کے ساتھ اس کو پورا کیا, مسلمانوں نے مل کر ان کو امیر بنایا, اور پھر پورے دو ڈھائی سال کا جو عرصہ ہے ان کا پوری جواب داری اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک کام کیا کہ ارتداد کے آتے ہوئے سیلاب کے لیے ایک دیوار بن گئے وہ, اور پورا وقت انہوں نے بڑی جدوجہد کے ساتھ گزارا. پھر کہہ رہے ہیں کہ کاش کے میں پرندہ ہوتا. تواضع کی انتہا ہے, کوئی شان نہیں بتائی اپنی. حالانکہ ان کی شان بہت بڑی تھی, حضور کے داماد تھے, آپ کے نائب بنے, نبیوں کے بعد ان کا سب سے بڑا مقام ہے. حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی, اشعری مبشرہ میں سے, خلفائے راشدین میں سے, اتنی بڑی بڑی شانیں ہیں ان کی, لیکن وہ خود اپنی کوئی شان نہیں بنا رہا. اور جاتے ہوئے جو ہے جو نفقہ انہوں نے بیت المال کا لوگوں کے مشورے سے استعمال کیا, وہ بیت المال میں واپس جمع کر کے چلے گئے. اور ڈرتے ہوئے گئے, کیسے جا رہے ہیں, ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ شان بندے کی, بندے کی شان ہے کہ ڈرتا ہوتا ہر وقت, عبادت کر کے, اعمال کر کے, کام کر کے, محنت کر کے, کوشش کر کے, ڈر کی کیفیت کے ساتھ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرا روزانہ 70-70 مرتبہ استغفار پڑھ دیتے, 70-70 مرتبہ ڈر کی شان کے ساتھ. جیسے ہر مالدار کو ڈر ہوتا ہے غریب ہو جانے کا, ارے ہوتا نہیں ہوتا, جتنا بڑا مالدار ہوگا اس کو اتنا زیادہ ڈر ہوگا, ارے اس کو کیا بھائی جھوپڑا تھا گر گیا پورا ہو گیا, دوسرا بنا لیں گے, 5-10 ہزار کا سرمایہ تھا ختم ہو گیا, پھر دوسرا اللہ دے دے گا. آپ دیکھو گے جتنا زیادہ, جتنا بڑا غریب ہوگا, فقیر ہوگا, صبح خیال بھائی شام کو اللہ مالک, شام کو اللہ مالک. اور جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنے ہی جملے کم ہو جاتے ہیں, اور ڈر بڑھ جاتا ہے, ڈر بڑھ جاتا ہے. یہاں ایمان و عمل کے باب میں یہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا بڑا عمل والا ہوتا تھا اتنا زیادہ ڈرتا ہے, اور وہ سب سے بڑے عمل والے, سب سے بڑے عمل والے تو سب سے زیادہ ڈر رہے ہیں. ڈر کی کیفیت کے ساتھ, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کی کیفیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اور تم سے زیادہ تکنے والا ہوں. عالم حکم بہت خوف ہوں, سب سے زیادہ ڈر کی کیفیت کہ اللہ اس کو قبول کر لے, کمی نہ ہو جائے, کوتاہی نہ ہو جائے ہم اس کی عبادت میں, اور اس کی طرف سے آئے ہوئے کسی حکم کے پورا کرنے میں کوتاہی نہ رہے. اسی لیے ہر عمل کے بعد استغفار کی تلقین ہوئی, نماز پڑھ کے بھی آدمی استغفار کرتا ہے, روزہ رکھتے بھی شام کو استغفار کرتا ہے, یا واسع الفضل پھر لی, یا واسع الفضل پھر لی, روزہ رکھتے بھی آدمی استغفار کرتا ہے, عمل کر کے استغفار. حالانکہ ہم بڑے بڑے عمل ہیں, دن بھر آدمی بھوکا پیسہ رہا اور شام کو اللہ سے مغفرت مانگتا ہے. نماز جیسا فریضہ آدمی ادا کرتا ہے, اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دعا بتائی حضور اسلام, کسی ایسے مسلمان کو جس نے بہت گناہ کیے تو اسلام لایا ہو اس کو نہیں. ابوبکر جو پہلے دن سے مسلمان تھے آپ کے ساتھ, ان کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ کلمات آپ نماز کے اخیر میں پڑھ لیا کریں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً, استغفار کریں. ڈر کی کیفیت, یہ بندگی کا اثر, ڈر کی کیفیت کے ساتھ اپنی نماز روزے میں بھی, اپنی خدمات میں بھی, اور اپنی زندگی میں بھی ہر وقت آدمی ڈر کے ساتھ. اور یہ مطلوب چیز انبیاء کی صفت ہے, صحابہ کی صفت, اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت. جتنے بھی نیک بندے ہیں اللہ ان کے پاس جائیں گے بیٹھیں گے تو یہی بات ہوتی ہے, وہ اپنے چھوٹوں سے گزارش کرے میرے لیے دعا کرو. یہ ڈر کی کیفیت کیفیت کرنے کے بعد آدمی میں یہ بندگی ہے. اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ کا جو معاملہ ہے, لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا, آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ رفع دفع کے ساتھ رہے, معاملات ہوئے تو سامنے سے جا کر معافی مانگی, بھائی معاف کر دینا, آپس میں ایک دوسروں سے معافی مانگی, اور حق کی ادائیگی کی پوری کوشش کی, بلکہ حق سے اوپر دینے کی کوشش کی. صاف ستھری زندگی ہے ان کی, صاف ستھری زندگی اپنوں کے ساتھ, یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ मनों के साथ का जो उनका सलूक है वही वजह वही थी कि दिल साफ थे। दिल दुनिया की मोहब्बत से पाक साफ है। तो दुनिया की मोहब्बत आते हैं हदीस में, उनको दुनिया रसुकुल्ल खतिया, रसुकुल्ल खतिया, हर बुराई की जड़ है ये दुनिया की मोहब्बत। वो आएगी तो फिर माँ बाप से लड़ाई होगी, भाई बहनों से लड़ाई होती है, और नतीजा आखिर में जब देखते हैं तो वही दुनिया होती है। कभी वो 5 रुपए की शक्ल में दुनिया होती है तो कभी 5 लाख की शक्ल में होती है, कभी जमीन के टुकड़े की शक्ल में होती है तो कभी मकान के कमरे की शक्ल में होती है। ये कमरा क्यों मुझे नहीं दिया और उसको क्यों दे दिया, माँ बाप से लड़ाई चल रही बेटे की बेटी की, वो पैसा मुझे क्यों नहीं मिला, वो पैसा इसको क्यों दिया। हालांकि वो मिल्कियत उनकी है, अपनी मिल्कियत में से उन्होंने किसी को दिया, लेकिन उसकी मोहब्बत किसी दिल में है तो जिस दिल में उसकी मोहब्बत है वो वालिदैन से अदावत कर रहे। हर बुराई की जड़ है ये रहतुकुल खतिया, तो वो उनके खुलूब इस दुनिया की मोहब्बत से पाक और उसके अमली सबूत दिए उन्होंने। जब बड़ी दुनिया उनके पास आई, जब बड़ी दुनिया उनके पास आई तो उनकी उनके तर्ज अमल ने इस बात का सबूत दिया कि इनके दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली थे। जब उन्हें तकसीम होने की बात आई तो सब इधर उधर हो गए, और जब माल तकसीम करने की बात आई तो सब इधर उधर हो गए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जो लिया इस तरतीब के साथ, तो उन्होंने उसको अपने पास जखीरा नहीं किया बल्कि उसको अपनी आखिरत बनाने में इस्तेमाल कर लिया। जैसे लोग इंतजार में कुछ पैसा आवे तो मकान बना दें, बना हुआ होता है तो ऊपर बढ़ा दें, पुराना होता है तो नया कर दें, छोटा होता है तो बड़ा कर दें, कि जहां कुछ आता है आदमी ये सोचता है, वहां हर आदमी है कि जहां कुछ आवे तो उससे आखिरत बना लें, जहां कुछ आवे तो उससे आखिरत बना लें। और उनका जो निजाम हयात था, तर्ज़ मुआशरत थी, तकरीबन बराबर शराबर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखो और एक आम मुसलमान का घर देखो तो बराबर शराबर है। अबू बकर का मकान देखो, किसी आम का देखो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं। और रहन सहन जो उनका था वो बराबर शराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा के दरमियान में कोई नया आदमी आ रहा है तो वो मालूम नहीं कर पा रहा, अपनी खुद से नहीं पहचान पा रहा है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो मालूम करना पड़ता है। हम इनको मोहम्मद कौन है, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिजरत करके तशरीफ लेके कुबा में ठहरे थे तो वहां बाबर के मदीना में जब दाखिल हुए तो वहां पर जब आपसे मुसाफा हुआ तो वो मुसाफा है जो अबू बकर से हुआ। उन्होंने रियायत की आखिरी के सफर से आए थके हुए लोग आए तो उनकी भी रियायत कर ली, मुसाफा कर लिया और आपकी भी रियायत कर ली कि आपको कोई हरज भी ना हो। जब मुसाफा खत्म हुआ और आप पर धूप आने लगी तो हजरत अबू बकर ने जब चादर फैलाई आपके ऊपर तो पता चला कि अल्लाह के रसूल है। जिंदगी जिसका एक लुत्फ अलग ही, एक मजा तो यह है कि दुनियादारों ने एक निजाम कायम किया कि जिसमें छोटे बड़ों की तमीज बनाई, ये छोटा मालदार है, बड़ा मालदार है, बड़ा आदमी है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। और दरमियान में जो लोगों के दरमियान में तफरीक कर दी, तफरीक मुसावात के दावेदार है और कितनी तफरीक के साथ चल रहा है, कितनी सारी तफरीक के साथ, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, ये पता नहीं कितनी जातों में, कितनी भारत में तकसीम किया इंसानियत, उन्होंने सलाम में उम्मत बनाई। अरब भी हैं, अजम भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, मुहाजिर भी हैं, अंसार भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, उम्मत बना दी। ये सब अल्लाह के बंदे हैं और आपस में क्या रिश्ता है, सब भाई भाई, सब आपस में भाई भाई, ये रिश्ता है। इबाद अल्लाह व इख्वाना, इसका हुक्म दिया कि तुम अल्लाह के बंदे और आपस के भाई बन के रहो, कि कोई तफरीक नहीं कि फला खानदान से, फला खानदान से, फला खान। इल्म तक़वे के एतबार से अल्लाह ने मकाम मर्तबा बनाया, इल्म तक़वे के एतबार से इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम,
تم میں معزز وہ ہے جو اللہ کے عمر وہ معزز ہیں جو تقوی والا ہے. کافی آپس میں بھائی ہیں, سید ہیں, پٹھان ہیں, فلاں ہیں, اس قوم کا اس قوم کا ہے, یہ سب آپس میں بھائی ہیں, کلمہ کو ہیں بھائی. یہ ایک معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور جس نے حق بتایا کہ ہر ایک دوسروں کو سلام کریں, ہر ایک دوسروں کو سلام. سلام کرنا یا جواب دینا وہ ایک وہ اثر ہے کہ دل صاف ہے, آدمی سن کر سلام کرتا ہے, دل صاف ہو رہا ہے السلام علیکم, جا کر مسافر کرتا ہے, لمبے سفر سے ہے تو معنفا کرتا ہے تو دل صاف. سلام کیا, سامنے والے نے کھل کر جواب دے دیا تو سگنل مل گیا, اور آدمی انجان ہو گیا پھر کوئی بات نہیں. اور سلام کے بعد آدمی نے ذرا تیور دیکھے کہ منہ چڑھا ہوا ہے, مسئلہ بڑا ہے. ہوتا ہے نا کہ آدمی جب ناراض ہوتا ہے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا, بلکہ اگر سامنے والا سلام کرے اس کا ریئیکشن دکھتا ہے چہرے پر, منہ کھلاتا ہے تو کہا کہ افشد سلام, اور عام کر دیا سلام کو. خدا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے, گھر میں داخل ہوتے تھے اپنے ازواج مطہرات کو سلام کرتے, اور آپ سلام میں پہل کرتے, یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں تو مجھے سب سلام کرے, بلکہ آپ سلام میں پہل کرتے اور بچوں کو سلام کرتے. وہ آپ کا اثر ابوبکر میں ظاہر ہو رہا ہے کہ ابوبکر بھی سب کو سلام کرتے رضی اللہ. اور یہاں تک حضرت ابوبکر کا معاملہ تھا کہ محلے میں چلتے پھرتے, محلے میں آدمی ہوتا ہے تو بکریوں کا عام ماحول تھا انصار کے, وہاں مدینے میں بکری آتی تو بکری کا دودھ گھر میں پیا جاتا تھا, اس کا گوشت کھایا جاتا تھا, عموماً یہی تھا وہاں. تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بکریاں دھوتی تو بکر رضی اللہ عنہ گزرتے دیکھتے ایک بہت چھوٹی بچیاں دودھ دھو رہی ہیں تو لے کر اس کو دودھ دھو دیتے, لاؤ بیٹا میں دھو دیتا ہوں. تو وہ خدمت تھی اپنے سب, وہاں جو اڑکی چیزیں ہوتی ہیں جو محلوں میں پانی کا انتظار, چھوٹے چھوٹے بچے پانی بھرنے جاتے ہیں کنویں پر, اس پر تو کوئی بڑا ہوتا ہے برقی دے ڈلو بھائی تعاون ہو جاتا ہے, ان کی خدمت ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر اس طرح سے خدمت کرتے تھے. جب خلیفہ بنا دیے گئے تو بچیوں میں باتیں ہونے لگی آپس میں کہ اب تو ابوبکر بڑی بن گئے, وہ خلیفہ بن گئے, اب ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دھوئیں گے. اپنے دماغ سے انہوں نے ایسی باتیں کی بچیاں ہیں. تو ابوبکر وغیرہ نے سنا تو کہا کہ ابوبکر تو وہی ہیں جو پہلے تھا, لاؤ میں تمہارا دودھ دو دو جاگ والا نکالوں کہ بغیر جاگ کا نکالوں. جو دودھ جاگ آتی ہے جاگ والا دودھ نکالو بغیر جاگ کا نکالو, اور ان کے بکریوں کا دودھ دو دیتے. یہ قرض معاشرت محبت قائم, پھر دوسروں کو سلام کرتے تھے, کھلاتے پلاتے تھے, کوئی دعوت دیتا قبول کرتے تھے اور خود دعوت دیتے تھے, دوسروں کو کھلاتے تھے. عام تھا یہ ماحول, غریب آدمی بھی کھلاتا تھا, غریب بھی کھلا, یہاں تک کہ وہ قصہ مشہور ہے بلو جیرو نالا سیم بلو کا ندی کرتا تھا, جن کی شان میں آئے تھے نازی, کیسی غربت اور کھلا رکھا. اور اس کی شروعات حضور علیہ السلام نے اپنے گھروں سے کی, کہ آپ کا جب کوئی بھی مہمان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانوں میں پہلے بھیجتے تھے کہ معلوم کرو ازواج مطہرات کے یہاں کچھ کھانا ہے, ہم ان کو کھلانا چاہتے ہیں. جب سب جگہ سے خبر آتی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کہتے کہ بھئی ہمارا مہمان ہے, کوئی ان کی مہمان نوازی کرے گا, اس کے بدلے میں جنت کی نعمتیں بتا دیتی, اس کو یہ ملے گا یہ ملے گا. یہ دوسرا ایک ہوتا ہے تو بلال آپ کے خزانچی تھے, آپ کے خزانچی کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فقیر آدمی تھے, یہی بات ہے. حضرت بلال کو کرائے صحابہ میں, تو آپ کا خزانچی فقیر تھا. ہماری نظر مالداروں پر ہوتی ہے, کوئی مسئلہ آئے تو فلاں صاحب کرے گا, فلاں صاحب فلاں صاحب کرے گا. ابوبکر خزانچی نہیں تھے آپ کے, کون خزانچی تھا؟ ابوبکر مالدار صحابہ میں تھے, عبد الرحمان ابن عوف مالدار صحابہ میں تھے, لیکن آپ کا خزانچی کون ہے؟ حضرت بلال. حضرت بلال کو ایسا کہ آپ کا کوئی مال پیسہ ان کے پاس پڑا ہوا ہو تو اس میں سے دیکھ پت کرے, اور نہیں ہے تو پھر وہ قرضہ لے کر کرے. یہ معمول تھا آپ کا کہ وہ قرضہ لے لیتے آپ کے مہمانوں کے لیے, اور آپ کے جو مصارف تھے اس میں خرچ کرنے کے لیے ہے تو بلال رضی اللہ عنہ قرضہ کرتے. تو اس سے نظر اللہ ہی پر رہتی ہے, کہاں رہتی ہے؟ اللہ ہی پر نظر ہے, ہمارے پاس تو کچھ نہیں, لیکن کون کرے گا؟ بولو نا بھائی, اللہ کرے گا.
ٹرسٹی متولی اور جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں سب محتاج. ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو توفیق دی, وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں. عرفی طور پر جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, ہم اس تعلیم کے حساب سے ان سے برتیں گے, اس تعلیم سے حساب سے ان کی عزت و تکریم ہے, ان کے مال کی وجہ سے نہیں, ان کے عہدے کی وجہ سے نہیں, ایک اسلامی رشتے کی وجہ سے. باقی کرے گا اللہ. تو آپ کے پاس آنے والے مہمانوں پر آپ خود خرچ کر رہے ہیں اور ازواج مطہرات کے پاس بھیج رہے ہیں, یہ دیکھ لیں. تو وہاں سے یہ جواب آ جاتا تھا کہ کسی گھر میں کچھ نہیں ہے, کسی گھر میں کچھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کہہ رہے ہیں, یار بلال رضی اللہ عنہ قرضہ کر کے ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں, ان کو پلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. اور ایک وہ معاشرت آپ نے قائم کی جس میں انسانیت کی خدمت ہے, اس میں خدمت ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے بھی, اپنی جان سے بھی, اپنے مال سے بھی خدمت کی. اپنی ہر چیز کو خدمت میں لگایا. یہی صفت آپ کی مکے میں بھی ہے. نبوت سے پہلے آپ خادم ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. خادم کا ہمارے زمانے کا عرفی خادم نہیں, اصل معنی کا خادم, کہ آپ نے خدمت کی لوگوں, لوگوں کا دکھ درد میں آپ ساتھی ہیں. ان کل تصل الرحیم و تحمل القل و تکسب المعدوم و تعین على نوائی بالحق, جو کلمات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمائے تھے اس موقع پر, کہ آپ کی یہ صفتیں ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ فضا رحمی کرنے والے, بہت بڑی صفت ہے فضا رحمی آپ کے پاس. اور فضا رحمی جب توڑے ان سے جوڑنے کو کہتے ہیں, کہ آپ فضا رحمی کرنے والے, آپ لوگوں کی حاجت ضرورتوں میں مددگار, بوجھل لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. ناگہانی مصیبتوں میں جب آڑا وقت آ جاتا ہے لوگوں پر, تو اس میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ آپ کی صفتیں ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک مرتبہ جب مکے والوں نے بہت پریشان کیا, تو انہوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا. حضرت ابوبکر نے مکہ میں جب ان کے اسلام کی وجہ سے ان کو پریشان کیا, تو مکہ سے نکلے, کافی دور تک ایک قبیلے میں پہنچے, تو وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر کہیں جا رہے, پوچھا میں نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا, تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر جیسے آدمی کو نہ مکہ سے نکالا جا سکتا ہے اور وہ مکہ سے نکل سکتا ہے, اور ان کو لے کر واپس آئے مکے میں اور مکہ کے سرداروں سے ملے, کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ ابوبکر جیسا اتنا بھلا آدمی مکہ چھوڑ, اس لیے کہ ابوبکر جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے والے, ابوبکر صلہ رحمی کرنے والے اور رشتے ناطے جوڑنے والے, لوگوں کی مصیبتوں پر کام آنے والے, بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابوبکر مکہ چھوڑ, یا ان کو مکہ سے نکال دیا جائے. پھر ان لوگوں نے ان سے بات کی, سرداروں نے, بھائی یہ اپنے گھر کے وہاں قرآن پڑھتے ہیں زور زور سے, اور ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارے بیوی بچے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. تو وہ ابوبکر کی رات کی عبادت کی, وہ رضی اللہ عنہ کہ رات میں وہ اپنے گھر کے باہر جو ہے صحن میں نماز پڑھتے تھے اور اس میں جہرن تلاوت کرتے تھے, تاکہ لوگ بچے عورتیں سننے جاتے تھے. تو ان کو اندیشہ تھا کہ اگر یہ سن لیں گے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے اس پر سورا کی کہ وہ میرے امن میں یہاں رہیں گے مکہ میں اور اپنے گھر میں تلاوت کریں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں تو اس کو تسلیم کر لیا اور پھر اپنے گھر میں تلاوت شروع کی. پھر کچھ دن گزرے کہ پھر باہر آ گئے, تو پھر انہوں نے وہ ان کو بلایا مکہ والوں نے اور بات رکھی, کوئی معاملہ یہاں جا کر ملو, آپ نے اس بات پر سورا کروائی, ابو بکر سے ملے اور انہوں نے کہا بھائی دیکھو اگر تم ایسا ہی کرو گے تو پھر میں اپنے امان واپس لے لوں گا. تو انہوں نے کہا تو اپنا امان واپس کر لے, میرا بہت بڑا اللہ ہے. اس وقت جو انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صفتیں بتائی تو وہ صفتیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں تھیں. یہ صفتیں تو ایک ایسا ماحول قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں ایک طرف نماز و عبادت کا دین دیا, وہاں ایک طرف یہ کیا کہ آپس میں یہ پاکیزہ زندگی وجود میں آئی, آپس میں محبتیں ہیں, محبتیں ہو, اور لوگ جو ہے ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارے. اور جو یہ بیماریاں ہیں
جو بیماریاں اور امراض ہیں وہ امراض دور ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگوں پر بڑی محنت ہوئی اور اس کے لیے ان کو بہت کچھ مشقتیں برداشت کرنی پڑی, بہت مشقتیں برداشت کرنی پڑی. یہ معزز لوگ تھے اور معزز لوگوں کے لیے جہاں من لگا دینا آسان ہوتا ہے لیکن جب ان کی ذات پر آتا ہے بہت مشکل پڑتا ہے. بڑا بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کی ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کی آبرو پر حملہ ہے. کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی کسی نظر سے دیکھ رہا ہے, کوئی ان کو دیکھ کر راستہ کاٹ لیتا ہے. تو ایسا مقصد ہے بھائی, ایک مسجد میں آدمی امامت کرتا ہے 50 گھروں کے گاؤں میں, اور اس میں اگر 2-4 مسلی اس طرح کے ہو جاتے تو آدمی کو جینا مشکل ہو جاتا ہے. ارے ہوتا ہے, کوئی سلام کرتا تو جواب نہیں دیتا ہے, ہم گزرتے تو راستہ بدل دیتا ہے, تو کتنا مشکل پڑتا ہے. لیکن یہ قربانی, ایسی سب قربانیوں کے بعد بھی وہ اپنے اس علم پر اپنی ذات سے جمے رہے, کیونکہ ہدف اور منزل سامنے. یہ سارے راستے کی رکاوٹیں ہیں. جیسے آدمی کہیں جاتا ہے سواری میں ہے تو راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, کہیں بیل آ گیا, کہیں بھینس آ گئی, کہیں بکری آ گئی, کہیں گاڑی آ گئی, کہیں بچہ آیا, تو آدمی وہاں رک جانا پڑتا ہے. بازے میں ٹریفک جام ہو گیا تو گھنٹوں پر رک جانا پڑتا ہے, لیکن منزل سامنے ہے تو آدمی اکتاتا پچکاتا بھی چلتا رہتا ہے. منزل سامنے, ہماری منزل یہ منزل آگے, یہ راستے کی رکاوٹیں, آدمی چلتا رہتا ہے. ایسے ہمارا ہدف اور منزل جو ہے وہ آخرت, ان ساری خدمتوں کے بعد, ساری عبادتوں کے بعد, ساری دنیا کی زندگی کی قربانیوں کے بعد ہمارا ہدف آخرت, منزل آخرت. اگر منزل سامنے ہے تو پھر یہ قربانیاں نہیں, اس میں بھی مزہ ہے کیونکہ اللہ کے خاطر ہے, وہ بھوکے رہنے میں, پیاسے رہنے میں, اور اللہ کے خاطر ذلت برداشت کرنے میں بھی مزہ ہے, کیونکہ وہ بھی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے. اللہ کے نیک لوگوں پر جو حالات ہوتے ہیں, اور اس نوعیت کے بعض مرتبہ حالات بنتے ہیں کہ آدمی کی عزت پر حملہ ہوتا ہے, وہ بھی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی عزت کس کی ہوگی؟ آپ امام الانبیاء ہیں, لیکن آپ پر حملہ ہوا, آپ کو کوئی شاہد کہہ رہا ہے, کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, اور پتا نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. ویسے آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے, جتنے آپ کے وارث ہیں, اور ہر زمانے میں یہی رہا. اس لیے جتنے وارث ہیں آپ کے وہ سب مطمئن ہر زمانے میں رہے, جو آپ کی وراثت لے کر چلے ان کو اپنے حالات, اپنے سنگی کی کوئی شکایت نہیں رہی, بلکہ اس میں وہ اللہ کا شکر کرتے رہے, اپنے حالات میں بھی سنگیوں میں بھی شکر گزار رہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر گزار رہے اور خوش رہے, کوئی شکایت نہیں رہی ان کی, ان کا حجم آپ رکھتے. اور جب حجم بدل جاتا ہے, جب حجم بدل دنیا جب حجم بن جاتا ہے تو پھر مسائل, پھر یہ خدمت بہت مشکل ہے. امامت کرنا, مکتب پڑھانا, مدرسہ پڑھانا, لوگوں میں لے کر کام کرنا, یہ بہت مشکل ہے. جب ہدف چل رہا ہے تھوڑا سا کام کرنا بھی مشکل ہو گیا. ہمارا ہدف اصل آخرت, اور لوگوں کو بھی اسی آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے, جس سے عموماً غفلت ہے, عموماً اس سے غفلت ہے. ہر ایک اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے, اپنے اسباب بنانے میں, اسباب بڑھانے میں. تو ایسے وقت میں جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا اور احوال دنیا سے چوکنا کیا, صرف اس وقت تک کے لیے نہیں, قیامت تک کے آنے والے احوال کو بیان کیا آپ نے, کہ لوگوں میں اس درسم کی چیزیں پیش آئے گی, دنیا کی فراوانی ہو جائے گی, اور مالدار لوگ ایسا کریں گے, غریب لوگ یہ کریں گے, مرد ایسا کریں گے, اور ایسا, وہ چوکنا کرنے کے لیے کیا ہے. صرف امراض بیان کرنے کے لیے نہیں, وہ اپنے آگے آنے والی امت کو چوکنا کیا, اس کی آخرت کو نہ بھولے, آخرت سے غافل نہ رہے, اور دنیا کی اس عیش و عشرت میں مبتلا نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ دلائی, آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے توجہ دلائی, ان کے بعد عام صحابہ نے بھی ایک دوسروں کو توجہ دلائی, یا دھیانی کروائی, جو نصائح ہیں, نصیحتیں ہیں صحابہ کی, صحابہ کو, صحابہ کی تابعین کو, تابعین کو, تابعین کی نصیحت ہے سب تابعین کو, اور ایسے ہی اوپر سے نیچے تک ہر بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں اس طرف متوجہ کیا کہ منزل ہماری آخرت ہے.
دنیا ہمارا ہدف نہیں ہے. بقدر ضرورت ہے تو وقت ضرورت ہے, تو بقدر ضرورت دنیا حاصل کریں گے اور بوقت ضرورت اس پہ استفادہ کریں گے. دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے پھیلائی ہیں ان نعمتوں سے استعمال کر کے شکر گزار بنیں گے, اور جو نعمتیں نہیں ملی ہم کو اس پر صبر کریں گے, جو مل گئی ہیں اس پر شکر کریں گے اور جو نہیں ملی ہیں اس پر صبر کریں گے. لیکن ہدف ہمارا آخرت, اس کی یاد دہانی ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنی مجالس میں, انفرادی مجلسوں میں, اجتماعی مجلسوں میں, اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کو اس آخرت کی طرف متوجہ کر کے یاد دہانی کریں. دنیا کے خطرات سے چوکنا کرتے ہیں, وہ دیکھو ایسا خطرہ ہے, ایسا خطرہ ہے, ایسا خطرہ ہے, وہ بھی ذمہ داریاں ہیں کہ دنیا کے بھی خطرات سے چوکنا کیا جائے لوگوں. ایسے موت و ماباد موت کے جو خطرات ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکنا کیا, صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں رہ کر ہمارے درمیان دجال کا اس طرح تذکرہ کرتے تھے گویا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ دجال پیچھے کھجور کے باغ میں چھپا ہوا ابھی آ جائے. آپ اتنے اہتمام کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ میرے پہلے جتنے ہم بھی آئے ہیں انہوں نے اپنے قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا, کوئی ایمان سلب کرنے والا فتنہ جو سب سے بڑا سرمایہ ہے, وہ ایسے فتنے جو کس کو کھجور میں ڈال دیتے ہیں, عبادت سے دور کرتے ہیں. لیکن ایسا فتنہ ہے جو ایمان سلب کر لے گا. اور دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے, دجالی نظام قائم ہوتا ہے. اس وقت دیکھتے ہیں کہ امت کے ایمان کا مسئلہ ہے, ایمان کا مسئلہ ہے. ایسے ہزاروں لاکھوں مسلمان ملیں گے جو دہانے پر ہیں, اور پھر ایسے کتنے اس کے درمیان میں اور کہ جو لوگوں کو اس ایمان و عمل کے راستے سے دور کرنے والے اور اسی راستے پر چڑھانے والے, جو جلی نظام ہے. اس لیے ایسے وقت میں بہت ضرورت ہے کہ ہم جہاں عبادت و اخلاق اور اعمال کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں پر آخرت کا تذکرہ کیا جائے. قبر, حشر, مشر جو اصل منازل ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ قبر کا تذکرہ کیا اور آخرت کی باتیں بتائی, قبر کی بات بتائی اور میدان محشر کا منظر بتایا. یہ میدان اپنا کلام پاک میں اس کا تذکرہ ہے, قبر کا تذکرہ ہے اور میدان محشر میں حساب کتاب کا تذکرہ ہے, وزن اعمال کا تذکرہ ہے, جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. یہ ہمارے ذمے ہیں کہ اس کے مذاکرے ہوں تاکہ لوگ آخرت کی طرف متوجہ ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ فضائل بیان کیے جنت کے, پہلے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو نتیجے میں بتا رہا ہے کہ اس ایمان پر جنت ملے گی, ایمان پر جنت ملے گی. آل یاسر کو مکہ کا ابتدائی دور کا قصہ ہے. آل یاسر پر جو حالات آئے تو ان حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما رہے سب رنگ آل یاسر ان موعدکم الجنہ, یا آل یاسر آپ صبر کرو ہمارا جو تم سے وعدہ ہے وہ جنت کا ہے. ابتدائی دور میں آپ جو مینا میں گشت کر رہے ہیں اور وہاں لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی نصرت کی طرف اور اپنی خدمت کی طرف, اس میں ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے. میں یوں امینی میں انسروہی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ, تو اس کو جنت ملے. ابھی جنت کے تفصیلی احوال نہیں آئے, ابھی ابتدائی دور ہے, لیکن ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو جنت ملے. آخرت کے تذکرے ہیں جو آخرت کے کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں, پھر نمازوں میں, ذکر و اذکار میں, مخلوق خدا کی خدمت میں پھر مزہ آئے, پھر اغراض ختم ہو جائیں کہ ہمارا ہدف یہ نہیں. کوئی مال لے کر آئے گا بھائی صاحب ہم مال کے لیے تھوڑا کرتے, کوئی شہرت کے اسباب لے کر آئے گا تو آدمی انکار کر بھائی ہم کو اس کی ضرورت نہیں, ہم تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ہمارا ہدف آخرت. بلکہ ہر اس چیز سے آدمی چوکنا ہو جائے گا جو ہماری آخرت کے راستے کی رکاوٹ ہوگی, جو اخلاص سے منافی ہوگا, جو چیز فطرے میں ڈال دینے والی ہوگی. جیسے صحابہ چوکنے تھے کہ فطرے میں ڈالنے والی کوئی بھی چیز آتی تھی تو ڈرتے تھے, اس مال آیا تو مال سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں فطرے میں نہ پڑ جاؤں. ایسے جہاں حضور سے تجاوز کی بات آتی تھی آگے نہیں بڑھتے تھے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں, جہاں حضور کے طریقے سے ہٹنے کی بات آتی تھی
آپ کے طریقے سے ہٹنے کی بات آتی تھی. وہ صحابہ جو آپ کی صحبت یافتہ تھے, آپ سے جنہوں نے براہ راست علم لیا تھا, جنہوں نے آپ سے براہ راست علم لیا تھا اور ان کے پاس آپ کے اور قرآن کے علم کے علم میں تمیز تھی, قرآن حدیث کا علم اور دنیا کے علم کے درمیان کی جن کو تمیز تھی, وہ آپ کے طریقے سے ذرا برابر ہٹنے کو تیار نہیں. عبادات اور اعمال تو دور کی بات ہے, اپنی ذاتی زندگی کی عادات میں بھی وہ آپ کے طریقے سے ہٹنے کو راضی نہیں. یعنی ہم آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, سمجھتے ہیں. اور نصیحت کرتے ہیں اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, ایسا کہتے ہیں. جو ترک تم سنت نبی کی تم دلل تم, کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ. پیروی کرنے میں سعادت سمجھتے تھے, حفاظت سمجھتے تھے کہ ہم پیروی کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, خلفاء راشدین. حالانکہ وہ بڑے بڑے لوگ, ان کے پاس علم تھا, تقویٰ تھا, حضور کی صحبت اٹھائی تھی, بڑے بڑے صحابہ کی صحبت اٹھائی تھی, لیکن ان کے بعد وہ اسی میں اپنی حفاظت سمجھتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے طریقے پر باقی رہیں تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے, اس میں کوئی چیز اندر نہ جا رہی, اور اپنے بعد والوں کو اسی کا پابند کیا ہوں. یہ حفاظت کا راستہ ہے, یہ محفوظ رہنے کا راستہ ہے, خواہشات سے بچنے کا راستہ ہے, اور دنیا کی محبت سے بچنے کا راستہ ہے, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے. اور دنیا میں وہ ایسے لوگ جنہوں نے خیرخواہی کے نام پر اہل دین کو اور اہل علم کو جنہوں نے راستے سے اتارا, بہت سارے بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے خیرخواہی کے نام پر علماء کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ایسے کام کروائے کہ جو کام ان کی شان کے خلاف تھے, لیکن خیرخواہی میں کر گزرے ہو تو تحریف ہوئی دین میں, اور ایسے کتنے وجود میں آئے. ہمیشہ ان لوگوں نے اس سے اجتناب کیا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا, اور وہ علم جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا, آپ کے صحابہ سے لیا, ویسا علم انہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں تک پہنچایا, اور اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑی انہوں نے دی, جان و مال کی, اپنے جذبات کی, اپنی عزت آبرو کی. ہر زمانے میں اہل علم کی یہی ذمہ داری ہے جو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور اس قسم کے فتنوں سے چوکن نہ رہتے ہوئے, کیونکہ نئی چیز نہیں ہے. مال کا فتنہ ہے, دنیا کا فتنہ ہے, اور دنیا داروں کا فتنہ ہے, تو اس سے چوکن نہ رہتے ہوئے اپنی ذات سے اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے وہ نفوش وہ جو کتابوں میں ہے اس کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہوئے, اور حضور علیہ السلام صحابہ اور آپ کے پاس جو ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے گزرے ان کی نقل اتارتے ہوئے اپنی عوام میں چل پھر کر ان کے ساتھ رہ کر. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بکریا جو ہے نا اونٹ پر بیٹھ کر نہیں چرائی جاتی, اونٹ پر بیٹھ کر بکریا نہیں چرائی جاتی, بکریا ریوڑ کے ساتھ رہ کر چرائی جاتی, عوام کے ساتھ رہ کر. جو اکثر مسلمین اور مجددین کا یہی طریقہ رہا, وہ اپنی پبلک کے اپنے عوام کے ساتھ طریقہ کار مختلف رہے, لیکن وہ اپنی عوام کے ساتھ ہے, ایک گہرے رابطے کے ساتھ, سطحی رابطے بھی نہیں, ایک سطحی رابطے ہیں کہ صرف وہ اپنی غرض کی آواز سے آتے ہیں, ایک طرفہ رابطے ہیں وہ, اور ایک یہ ہے کہ گہرا رابطے دو طرفہ ہیں, اور اس میں وہ ربط بنتا ہے اہل علم کی طرف سے کہ اہل علم کے دلوں میں ان کی آخرت کی فکر ہے, ان کے دین کی فکر ہے کہ ان کا دین برباد نہ ہو جائے, ان کی آخرت خراب نہ ہو جائے, ان کو صحیح علم ملے, عبادت کا صحیح طریقہ ملے, ان کے عقائد صحیح رہے, اخلاق و اعمال درست رہے, اس لیے ان کے درمیان میں رہ کر آدمی کام کرتا رہے. ہمارے دور کے بھی جو حضرات گزرے پیچھے اس نوعیت کے لوگ, جنہوں نے عوامی سطح سے بڑے بڑے کام کیے, عقائد و اعمال کی اصلاح کی, قرآن و حدیث کی تعلیم دی, ان کے معاشرتی زندگی میں سدھار پیدا کیا, تو ان کی سوانح حیات ہے, ऐसे लोगों की जिंदगियां लिखी हुई, अगर उनको पढ़ेंगे तो यही है कि उन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर अपनी आवाम के दरमियान में रहे। ऐसे सारी सिद्धियत साहब रामचंद्र बांदा के थे, बहुत से हजरात मिले भी होंगे, बहुत सारे नाम हो, कैसे बंजर इलाके में उन्होंने काम किया और फिर अल्लाह ने उनके काम में ऐसी बरकत दी कि दुनिया भर में उनका पैर फैला, वही के जमीनी सतह से वो अपनी आवाम के साथ जुड़े रहे। इब्तिदा में तो वो लोगों के दरमियान में ताजिर बनकर गए, फेरी करते साइकिल से और अपने देहातों में जाते। जितनी जमातें उस इलाके में जाती थी तो अपने मदरसे के साथ पूरा बाकी का वक्त जमात को देते और जमातों को पूर्व जवाहर में देहातों में लेकर किसते थे इब्तदाई दौर में, और उसी तरह से फिर उन्होंने मदरसे की बुनियाद डाली, मसाजिद खोले और फिर जगह 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 उन्होंने मदरसे कायम किए। ऐसे और बहुत से हजरात मिले, अवामी रब्त हैं, उनसे कोई गरज नहीं, सिर्फ इतनी गरज है कि ये दीन पर साबित कर रहा है और दीन अपने तमाम शोबों के साथ महफूज रहे। ये इकदामी चीज है कि हमारी तरफ से इकदाम हो, इस दावत हम दावत देंगे उनको, अमाल की भी अखलाक की भी और जिंदगी के हर शोबे में हुजूर की सुन्नत के इत्तेबा की दावत देंगे। इज्तिमाई मजलिसों में भी होगा ये और इंफरादी तौर पर भी जिनसे रब्त हैं या जिनसे रब्त नहीं है उनके पास जाकर। ये मस्जिद की जमात का जो काम है वो यही काम है, ये इकदामी काम है। ये मस्जिद से जितने लोग हैं दो दो तीन तीन की जमातें बनाकर मोहल्ले के तकसीम के साथ एक एक फर्द की मुलाकात के लिए निजाम खोल, पढ़ा लिखा भी है उसमें, अनपढ़ भी है, जाहिल भी है, अमीर भी है, फकीर भी है, नमाजी आदमी भी मिलेगा उसमें, बेनमाजी भी होगी। इस वक्त यह मैयार होगा कि नमाजी आदमी मुझे समझता है कि मैं दीनदार हूँ, वो जुमा का भी बयान इसलिए सुनता है कि मौल साहब उनको कह रहे हैं, उसकी नीयत यही है कि मैं तो आता हूँ मस्जिद में, वो उनको कह रहे हैं कि नमाज में नहीं आते, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं है कि मेरा दीन अभी नाफिस, सिर्फ नमाज जिंदगी में आई, अभी और आगे बहुत से मरहले बाकी हैं और हम भी मुतमईन है कि मस्जिद में आ जाते हैं काजी साहब माशाल्लाह बहुत पक्की नमाज है हमारे पहले सबके मुझे ठीक है, उनकी तहसीन और ताइद तक हम जरूर कहेंगे माशाल्लाह, लेकिन उनके अगले दिन के बारे में हम मुतफक्किर होंगे, इनका कारोबार ठीक नहीं है, इनके घर की मुआशरत ठीक नहीं है, ये मोहल्ले में लोगों पर मौसर हैं तो ये गलत तरीके से मौसर है, ये मुतवल्ली साहब है या फला फला कोई भी है, ये एक इकदामी चीज है कि हम लोगों के पास जाकर लोगों को मुतवज्जे करें इस तरफ, ईमान बनाने की तरफ, इबादत में कमाल पैदा करने की तरफ, अपनी जरूरत का इल्म हासिल करने की तरफ, अल्लाह से अपना मामला ठीक करने की तरफ और लोगों के साथ उसने अपराध से पेश आने की तरफ हम मुतवज्जे करें और पूरे दीन की तरफ लाने की कोशिश है, फिर हर आदमी अपनी तलब के बखत आगे बढ़ेगा, हर आदमी अपनी तलब के बखतर बढ़ेगा। इसलिए जरूरत है इस कि मस्जिद की जो जमातें बनी हैं हम भी उनके साथ अमलन, भाई पूरे ढाई घंटे नहीं है तो एक घंटा, और अगर तीन घंटे हमारे पास है तो हम ढाई घंटे की भी पाबंदी न करें, तीन घंटे लगाएं, चार घंटे हैं, बहुत सारे हमारे हजरात हैं जिनके इल्मी मसरूफियत कम है तो अपना ज्यादा वक्त दे सकते हैं, और ये कोई रस्मी चीज नहीं है बल्कि हम तो कोशिश और मेहनत के रास्ते से अपने अपने मोहल्लों को मिसाली बना, जहां उलमा अइम्मा ने तय कर लिया कि अपनी मस्जिद को मिसाली बनाना है, मस्जिद को स्ट्रक्चर को उसको, तो वहां उन्होंने अपनी मस्जिद को मिसाली बना दिया कि मस्जिद पक्की हो गई, मार्बल लग गए, सफे अच्छी हो गई, माइक स्पीकर अच्छे हो गए, वजूखाना नहीं था तो वजूखाना बन गया, उन्होंने तय किया कि हमें अपने मोहल्ले की मस्जिद को बनाना, तो उन्होंने मोहल्ले के मुसल्लियों को गुजारिश की, हर जुमा को गुजारिश की, बाजा जगह हर नमाज में उनसे दरख्वास्त की कि भाई ताउन करो, जरूरत पड़ी तो अमलन उनके पास इंफिरादी में गए, भाई आपकी जरूरत है, आपके ताउन की जरूरत है मस्जिद बन जाती, तो अल्लाह ने बना दिया उसे, इस चीज को फिक्र में लिया अहले इल्म ने। आज भी वो बात है कि जो बात अहले इल्म अपने हाथ में ले रहे हैं अल्लाह पाक उसको ज्यादा आसान कर देता है। तो ऐसे ये जो अवामी सतह पर काम के रास्ते से लोगों का ईमान अमल महफूज हो,
اور فکر آخرت بیدار ہو کر ہر مسلمان حضور والے مبارک طریقے پر قائم ہو جاوے اور اپنے پورے دین کے ساتھ وہ زندگی گزارے, اس کی فکر کو لے کر اپنے گلیوں میں, محلوں میں, بازاروں میں, اور ایک ایک فرد کے پاس جانا ہے, ایک ایک کے پاس جانا ہے. اور اس میں علی اللہ کا فضل ہے کہ محلے کے دیگر طبقات ہمارے ساتھ ہیں, کوئی پھیری والے بھی اس میں ہیں, پڑھے لکھے بھی اس میں ہیں, کچھ مالدار لوگ بھی ہیں, 5-25 آدمی پہلے سے ہیں, اور ان کو ساتھ لے کر اب ایک کام کی شکل قائم کر دی کہ ہمارے محلوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے, اور جتنے خرافات ہیں وہ خرافات ختم ہو جائیں اور دینی سطح بلند ہو. یہ تو ہم آخری درجے میں اس پر بھائی چلو اللہ کا فضل ہے کچھ نہیں تو 5-25 آدمی نماز پڑھ لیتے, ہماری مسجد آباد, یہ دفاعی کنڈیشن ہے, یہ دفاعی پوچھے بھائی کچھ میں ہمارے محلے میں ارتداد نہیں ہے, بھائی معاشرے میں فساد ہیں, فائد میں فساد ہیں اور عبادت میں کمزوری ہیں, وہ ساری چیزوں کے بعد ہم اس پر مطمئن ہیں کہ ہمارے ارتداد نہیں ہے. یہ دفاعی سطح ہے, ایک اقدامی سطح یہ ہے کہ بھائی ہمارے محلے کا ایک ایک آدمی جو ہے کامل ایمان نماز پڑھ, ہمارے محلے کا ایک ایک مسلمان جو ہے پورے دین پر ہو, ہمارے محلے میں بسنے والی ایک ایک عورت اپنے گھر میں رہ کر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, اور ہمارے محلے کی ایک ایک عورت شرعی پردے کے ساتھ. یہ تو ہماری دفاعی سطح پہ ہمارے محلے میں 5 عورتیں ہیں شرعی پردے والی, باقی 95 جو ہے وہ اقدامی سطح یہ ہے کہ ہماری فکر اور کوشش یہ ہو کہ ہمارے اس پورے محلے میں شرعی پردہ زندہ ہو جائے, اور اس کے لیے ہم گھر گھر جائیں گے, لوگوں سے دین کو فائدے سمجھائیں گے, ایمان اعمال اخلاق آخرت, اور اس کے لیے ان کو محنت میں لگا دیں. یہ حکمت والا طریقہ ہے کہ ان کو بھی ایمان اعمال کی محنت میں لگا دیں تاکہ محنت کرتے کرتے ان کے دلوں میں بھی ایمان اعمال کی عظمت آ جائے, آخرت کی فکر پیدا ہو کر وہ اپنے دین کو مضبوط کرنے والے بن جائے اور متعدی ہو جاوے دعوت. ہم نے ان کو دی ہے دوسروں کو دے, وہ دوسرے تیسروں کو دیں گے اور اس کے راستے سے کام آسان ہو جائے گا. اس لیے مسجد کی سطح کا ایک کام ہے. اب کیونکہ مسجدوار جماعت جو ہیں وہ کوئی بزرگوں کی صحبت یافتہ کوئی مجاز لوگ نہیں ہو, مسجدوار جماعت میں تو کوئی اناڑی تھا کل تک تو وہ چلے میں آیا ہے, کوئی آدمی ویسا ہی تھا اور وہ 4 مہینے لگا کر آیا ہے, کوئی سخت ہے کوئی گرم ہے کوئی نرم ہے. اور یہ چیز اس وقت ہر گھر میں ایسا نہیں ہے خالی مسجد میں ہو, کہ گھر میں 5 بھائی ہیں تو 5 کے والٹیج نہیں ملتے ہیں, بڑی مشکل سے وہ زندگی ساتھ گزارتے ہیں جب تک ان کو ساتھ رہنے کا موقع ہے, اور الگ ہونے کے بعد بازے مل کے 2-2 سال تک منہ نہیں دیکھتے ایک دوسروں کو. جیسے ایک فساد پھیلا ہوا ہے پورا معاشرتی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, تو اس میں مسجد کی جماعت میں مختلف نوعیت کے لوگ. ابھی ہم یہ اس رخ سے ہوں گے کہ بھائی ہم کو ان کے درمیان میں کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہ ہو تو یہ بہت مشکل ہے, یہ کام بہت مشکل ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں بھائی ہماری بھی ضرورت ہے اور ایک ذمہ داری ہمارے ذمے ہے, ان کے ساتھ رہ کر ہمیں پورا کرنا ہے. تو جیسے ویسے آدمی گزارا کرے گا, کوئی چیز پیش آ جائے صبر کرے گا, اور صبر کا مطالبہ نبیوں سے ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ آپ بھی ایسے صبر کریں جیسے آپ سے پہلے اولو العزم نبیوں نے کیا. اور اولو العزم نبیوں میں پیچھے جو ہیں انبیاء بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے, ان کے عوام میں جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے جن سے ان کو ایذائیں پہنچی. واضح مرتبہ یہ دل میں ہے کہ وہ کافر مشرکوں کا تو برداشت کر لیں, یہ مسلمان اور نمازی لوگ ایسا کرتے ہیں ان کیسے برداشت کریں گے. تو انبیاء بنی اسرائیل کی جو بعثت ہیں وہ مسلمانوں پر ہیں, ان کے اعمال و اصلاح کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا, ان کتاب وہی باقی تھی پچھلی اور ان کو اعمال, لیکن ان کی طرف سے ان کے نبیوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں, اس پر ان کو صبر کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ صبر کریں, اللہ سے کہتے رہیں صبر کرتے رہیں, ان کی ہمدردی اور خیرخواہی لے کر چلتے رہیں, پھر اللہ پاک دروازہ کھول دیتے ہیں. تو اس لیے ایک تو گزارش آپ حضرات سے کی کہ اپنی اپنی مساجد میں اپنے دیہاتوں میں اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے ضلع میں اچھا رخ قائم ہو رہا ہے, دعوت کا بھی, علم کا بھی, مساجد کا بھی, مدارس کا بھی, ایک اچھے رخ پر جا رہا ہے. یہ بہت بڑی خیر کی چیز ہے. آپ حضرات خود ہی جو بڑی عمر کے جانتے ہیں خود ہی پیچھے 30-35 سال پہلے کیا تھا, اور جو نوجوان ہیں انہوں نے کارگزاری اپنے باپ دادوں سے سنی ہوگی کہ کیا حال تھا ضلع میں. اب اللہ کا فضل ہے کہ سب طرف سے ماشاء اللہ ایک رخ اچھا قائم ہو رہا ہے, دیہات دیہات میں ماشاء اللہ دین کی دعوت پہنچ رہی ہے, یہاں دعوت پہنچ رہی پیچھے پیچھے مقاصد قائم ہو رہے ہیں اور مدارس قائم ہو رہے ہیں, اور عمومی طور پر لوگوں میں علم کا شوق پیدا ہو رہا ہے. جہاں
جن گاؤں میں کوئی حافظ نہیں تھا کوئی عالم نہیں تھا علماء تیار ہو رہے ہیں. تو یہ بہت مثبت چیزیں ہیں اور بہت بڑی خیر. اب یہ ہے کہ جو یہ خیر اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اس میں حضور علیہ السلام صحابہ اور جو ہمارے اسلاف نے محنتیں کی ہیں ان کے طرز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دفاعی حالت میں نہ رہیں بلکہ اقدامی حالت میں ہر وقت رہیں. آگے کہاں جانا ہے اور آگے کیا ہونا ہے آگے کیا ہونا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہماری محنت ہے کوشش ہے جو ہے اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. ایسی جاندار کوششیں ہیں اگر یہ صحیح روپ سے ہوتی رہی تو دیگر اقوام کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور ہمارے اندر کا جو فساد ہے چاہے معاشرت کا ہو چاہے معاملات کا ہو چاہے عقائد کا ہو چاہے عبادات میں ہو وہ فساد انشاءاللہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اہل علم اس کو لے کر پھریں گے کیونکہ عقائد معاشرت معاملات کا علم تو اہل علم کے پاس. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم جس چیز کو لے جس زندہ کرنا چاہتے ہو اس چیز کو لے کر پھرو. رمضان میں تقریر ہے مولانا کی اور اس میں فرما رہے گا اگر تم چاہتے ہو کہ امت سے روزے زندہ ہو جائے. اس وقت رمضان میں جماعتیں نہیں نکلتی تھی اب تو ماشاء اللہ خوب نکل رہی ہے لیکن رمضان میں نہیں نکلتی تو وہ ترغیب دے رہے ہیں اور فرما رہے تم یہ چاہتے ہو کہ امت میں روزہ زندہ ہو جائے تو روزہ لے کر پھرو روزوں کے ساتھ جاؤ علاقوں. اور یہی ہوا جب جماعتیں گئی تو بستی والوں کو پتا ہی نہیں رمضان ہے. ایک دن دو دن جماعت وہاں رہی تو کوئی ایک آدمی نے روزہ رکھا ان کے ساتھ پھر دھیرے دھیرے وہاں ماحول بنا روزوں کا. نمازیں لے کر جماعتیں پھر رہی ہے تو جگہ جگہ اذان نماز با جماعت شروع ہو رہی ہے. اب جماعت میں عموماً جو ہے نماز روزہ تو ہیں لیکن شریعت کا پورا علم نہیں ہے معاشرت اور معاملات کی لائن جو بنیادی چیزیں نہیں ہیں. اگر اہل علم اپنے محلوں میں اس علم کے ساتھ ہیں اور اللہ توفیق دے اس علم کے عمل کے ساتھ ہیں تو تیزی کے ساتھ جو ہے عقائد معاملات معاشرت اخلاقیات اور وہ مبارک زندگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ کی وہ زندگیاں ہمارے محلوں گلیوں دیہاتوں میں زندہ ہو جائے گی. اور اس مقامی کام میں کوئی لمبی قربانی نہیں ہے روزانہ اپنے اوقات میں سے دو ڈھائی گھنٹے ہیں. اگر ہم غور کریں گے تو یہ دو ڈھائی گھنٹے ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی ہمارے ذاتی ایسے شغل میں جس کا ہمیں ذاتی طور پر بھی کوئی نفع نہیں ہے اس میں گزر جاتے ہیں. دوستوں کے ساتھ ہیں یا کوئی ایسی بیٹھا کہ اپنی اصل مغرب کی وہاں بیٹھ جاتے ہیں یا عشاء کے بعد کسی جگہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں یہ وقت ہمارا یہاں لگے گا اس سے بہت بڑے نفع کی شکل وجود میں ہے. ہفتے میں ایک دن گشت ہوتا ہے وہ محلے کے چند لوگ دس بیس اگر ان میں کوئی عالم جڑ گئے تو اس میں جان پڑ جائے اس بارات میں دولہا لگ گیا اس بارات میں دولہا. جس محلے میں دیکھا اہل علم گشتوں میں ہے بہت زیادہ رجوع ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ بھائی مول صاحب آیا ہے امام صاحب آئے ہیں مولانا صاحب آئے ہیں تو لوگ بہت زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں. تین دن کی جماعتیں ہمارے قرب و جوار میں جا رہی ہیں اگر جماعت میں کوئی ایک عالم ہے آپ حضرات کچھ جو حضرات وقت لگاتے ہیں خود ہی اندازہ کریں کہ جانے سے کتنا نفع ہو جاتا ہے. ہمارا تو اپنا ذاتی ہے ہی ہمارا اپنا ذاتی لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو بھی اس سے نفع ہے. تو اس لیے جیسے ہماری دیگر خدمات ہیں اس کی ذمہ داریوں کو اپنے ذمے لے لیے آئیں تو بعض ایسے ملتے ہیں کہ سال بھر میں ایک بھی چھٹی نہیں مقصد میں ایک چھٹی نہیں سال بھر مدرسے میں ایک بھی چھٹی نہیں جو اس ذمہ داری کو ذمے لے لیا. ایسے ہی اپنی عوام تک پہنچنا اور ان کے عقائد و اعمال ٹھیک ہوں ان کا رخ آخرت کی طرف ہوں دین کی ان میں طلب پیدا ہو اس کے لیے ان پر کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری. جب اس کو ذمہ داری کے طور پر اپنے ذمے لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے بھی گشتوں میں جڑنا ملاقاتوں میں جانا یا اپنے قرب و جوار میں فیروزے لگانا یا سالانہ اپنی ترتیب دے کر چار مہینہ قلعہ یا بیرون وقت لگانا وہ مشکل نہیں ہوگا. یہ پورے کام کا ایک ایسا نظام بن جائے گا کہ ہم اوپر نیچے سے لے کر اوپر تک کے سارے کام کر لیں. اور اللہ کا فضل آپ کے یہاں بھی اور اپنے صوبے میں اکثر ضلعوں میں ایسے اہل علم ہیں جو امامت بھی کر رہے ہیں مکاتب میں پڑھا رہے ہیں اچھا مدارس میں کتابیں پڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنے محلے میں اپنی بستی میں اپنے ضلع میں اپنے صوبے میں اور دنیا کے ملکوں میں دین کی نسبت پر تقاضوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان کے سارے کام اللہ آسان کر دیتا ہے. سب سے بڑی چیز جان و مال اور وقت میں پھر برکت اور ذمہ داری کے بوجھ کے بقدر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور برکت ہو جاتی ہے. ایک آدمی مدرسے میں رہتے ہوئے معمولاً کتابیں پہ چار کتابیں پڑھانی ہیں پانچ کتابیں پڑھانی ہیں لیکن بعض مرتبہ مجبوری ہوتی ہے تو کوئی آدمی آٹھ کتابیں ذمہ لے لیتا ہے پڑھا لیتا. ہمارے استاد سے مفتی ابراہیم صاحب سارے درجوں کی کتابیں وہی پڑھاتے تھے ایک مدت تک ساری کتابیں وہ پڑھاتے فارسی اول سے لے کر ہدایہ مشکات تک کی کتاب اور کہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا تھا. پھر دھیرے دھیرے اساتذہ آتے گئے اور آگے بڑھتا گیا. تو وہ سارے وہ برکت ہیں. ایسے اگر ہم اپنے ذمے لیتے ہیں کہ ہمیں روزانہ ایک دو گھنٹے یاد دینے ہیں, تین گھنٹے مکتب کے ہیں, ایک دو گھنٹے اپنی ضروریات کے ہیں, یہ ترتیب دے لی, سال بھر کے ایام ہمارے 12 مہینے ہیں, ان 12 مہینوں میں ہمارے مہینے جو ہے مکتب مدرسے اور مقامی کام کی مشغولی کے, سال میں یہ 2 مہینے ہمارے پاس رجب شعبان ہے, شعبان رمضان ہے, یا رمضان شوال, یہ 2 مہینے ہمارے پاس ہیں, یا بعض جگہ مکتب کے حساب سے گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں, اپریل مئی میں ہیں, تو وہ ہمارا وقت ہم جو ہے اس طرح سے جماعت میں اپنے محلے سے جماعت بنا کر لگائیں گے تو اس کی ترتیب اللہ آسان کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اکثر نیت کریں کہ یہ کرنا ہے اور پھر اللہ سے مانگے اس کو, تو اس وقت میں جان مال میں اللہ برکت کرے, ہمارا عقیدہ ہے برکت کا. اور حضور علیہ السلام نے ہر کام میں برکت کی دعا مانگی, کھانے میں بھی, سونے میں بھی, سب جگہ برکت, موت و ماں بادے موت میں بھی برکت مانگی. آخر میں مرنا ہے تو موت و ماں بادے موت میں بھی, اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت, کہ ہر چیز میں برکت. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم حساب گنیں گے کہ ہمارے 12 گھنٹے ہیں, صبح 7 سے 10 یہ ہیں, 2 سے 4 یہ ہیں, شام کو یہ ہیں, تو پھر ہم گھبرا جائیں گے, وہ اتنا سارے کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. جواب دے جائے گا جسم کہ ہم نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر ایک نہیں, چلو اللہ کے نام پر شروع کر, اللہ کروا دے گا, اللہ طاقت قوت دے دے گا, اللہ ہمت دے دے گا. تنخواہ سوچیں گے تو کبھی کچھ نہیں کر پائیں. اگر تنخواہ کا حساب کریں تو جو لوگ حساب کر کے بیچتے ہیں واٹس ایپ پر, تو گھر بھی نہیں چلتا اس سے. تو ارے چلتا ہے بھائی, ارے آتا ہے میسج کہ بھائی تیل کا ڈبا 1400 کا اور گیہوں اتنے کے اور اتنے کے اور تنخواہ 5000, کوئی اس کا گھر چل سکتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی, چل سکتا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ سارے مولوی پر وقت کھانا کھاتے ہیں. جتنا وقت پر علماء کھاتے اتنا مالداروں کو بھی نہیں ملتا ہو. جتنا وقت پر علماء کھانا کھاتے ہیں اور جتنا وقت پر وہ سوتے ہیں, اتنا جو ٹائم سیٹنگ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں, بھائی تم اتنے بجے سے وہ بھی نہیں سوتے. یہ برکت, یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, درخواست ہے, آپ حضرات اپنی قسمتوں میں ہیں اور کام کر ہی رہے, لیکن جو حالات ہیں باہر کے وہ آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں, جذبات ہیں, جہالت ہیں, معاشرت کا فساد ہے, عبادت و عقائد کا اور سارے چیزوں کا. تو اس کے لیے ہم ابھی تک دفاع میں ہیں, دفاع میں. جس دن ہم اقدام کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, پورے دین کی دعوت چلائیں گے اور اپنے مجموعوں کو انفرادی اجتماعی ایک ایک کے پاس جائیں گے انشاءاللہ, تو پھر یہ اقدامی شکل جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی. اور اللہ کی ذات سے امید ہے, اس کے منافع کام کے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں. آپ حضرات خود ہی جانتے ہیں, چلے پھرے ہیں, اکثروں کا وقت لگا ہوا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, طے کریں کہ انشاءاللہ بزرگوں نے ایک نظام بنایا ہے. یہ جو نظام ہے, کوئی سال ہے, سالانہ وقت ہے, کوئی فرض نہیں ہے وہ, لیکن بزرگوں کا ایک نظام ہے, ایک استنباطی شکل ہے, ایک استنباطی شکل ہے. اس کے لیے التزام ضروری ہے, اس کے لیے التزام. جیسے مکتب کا ایک نظام ہے, کچھ تو پہلے قاعدہ پڑھانا ہے, پھر یہ پڑھانا ہے, پھر یہ فتح قرآن شریف نظرہ پڑھانا ہے, پھر یہ کتابیں اس کے ساتھ پڑھانی ہے. تو وہ قرآن شریف پڑھانے کے لیے جو نظام ہمارا ہے وہی فرض نہیں ہے. کسی جگہ اور طریقے سے پڑھا, کہیں سیدھے بورڈ پر پڑھا لیتے ہیں, کہیں تفصیل میں پڑھا لیتے ہیں, کہیں شام کو پڑھا لیتے ہیں, کہیں صبح پڑھا لیتے ہیں, کہیں رات میں پڑھا لیتے ہیں. یا پابندیوں کا زمانہ تھا تو دیہانوں میں پڑھایا, چھپ کر پڑھایا, کہیں اعلانیاں پڑھا رہے ہیں. لیکن التزام ضروری ہے, اگر التزام نہیں ہوگا تو تعلیم قابو میں نہیں ہوگی. ایسے یہ جو شکلیں ہیں ہماری, وہ بزرگوں کی بنائی مستمر شکلیں ہیں, زمانے کے حساب سے مفید. لیکن اس کے لیے التزام, التزام کے ساتھ ہی کوئی بھی کام مفید ہوتا ہے. دنیا کے کام بھی بلا التزام مفید نہیں ہوتے. ایک دن آدمی کرے, دوسرے دن نہ کرے, آدھا گھنٹہ کرے پھر چھوڑ دے اس کو. تو اس لیے اس میں تاکید کی جاتی ہے کہ بھائی پابندی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مقام پر بھی چلائیں, اور باہر نکل کر جو نظام ہے کہ بھائی فراغت کے بعد اگر فوراً موقع مل گیا تو فوراً, فوراً موقع نہیں ملا ایک دو سال بعد, 3 سال بعد بھی. ابھی کل ایک مولانا ملے بنگال کے, مظاہری ہے, سن 81 بولے لو, سن 81 میں ان کی فراغت ہوئی. وہاں مدرسے میں پڑھاتے ہدایہ اور دیگر کچھ, میں نے پوچھا بولے ہدایہ ہے میرے ذمہ اور دوسری کچھ کتاب. 30 سال لگا رہے ہیں, کل ہی ہم کو ملے وہاں احمد آباد کے اجتماع میں, تو وہ 1 سال لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنی ترتیب دے لی, ابھی 6-7 مہینے ہو گئے, باقی وقت ابھی احمد آباد میں اسی جمع. تو اس طرح سے جب آدمی طے کرتا ہے تو پھر وقت لگانا آسان ہو جائے گا. تو آپ کی جو ذمہ داریاں, جو مشغولیاں ہیں, اس کو اپنی جگہ باقی رکھنا ہے, بلکہ اس میں اور ترقی کرنی, اس میں اور زیادہ ترقی کرنی ہے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کی جماعت جب وہاں انگلینڈ گئے وہ میں نے کسی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں مکتب پڑھاتے تھے تو مولانا عمر صاحب نے ان کو ساتھ چلنے کی ترغیب دی کچھ دنوں کے لیے تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ دہریوں کے ملک میں میں نے ایک مکتب قائم کیا وہ بھی آپ بند کروانا چاہتے ہو کیا تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب تمہارا مکتب بند کرانا نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں ایسے مکتب کھل جائے اس لیے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور وہی ہوا کہ وہ چلے پھرے پھر اور وہاں جگہ جگہ مقاصد قائم ہوئے دورے تک کے مدد سے قائم ہو گئے اور وہاں سے پھر وہ معاملہ یورپ اور پتہ نہیں ساؤتھ امریکہ تک گئے اور جگہ جگہ مقاصد قائم ہوئے مدارس قائم ہوئے اور ملکوں میں کام کی بہترین شکل بنی اور وہ اپنی آخرت بنا کر چلے تو اس لیے آپ حضرت سے گزاری یہ منافی نہیں ہمارے کاموں کی بلکہ معاون ہے معاون ہے آپ حضرات سے گزارش ہے درخواست ہے کہ طے کریں انشاءاللہ کہ جو بزرگوں نے ترتیب قائم کی ہے سال لگانے کی سال ضرور لگائیں گے انشاءاللہ بھائی لگائیں گے کون کون لگائیں گے ہمت سے ارادہ کریں لے جائے گا اللہ جنہوں نے ابھی تک لگایا اللہ ہی نے لگوایا کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے آپ حضرات کو خود ہی ارادہ کرنا ہے آزما کرنا ہے اور ترتیب دینا ہے کون کون نیت کرتے ذرا کھڑے ہو کر پیش کرو جو کھڑا ہوتا ہے چلتا ہے ان شاء اللہ ایک سال لگائے گا نظام آپ بناویں ابھی لگانا ہے ایک مہینے بعد جانا ہے دو مہینے کے بعد جانا ہے شعبان سے شروع کرنا ہے شوال سے شروع کرنا ہے آپ حضرات خود اپنا مہینہ کیا کریں اپنے مقصد کی مدد سے کی